وقال اللهم على بيته الطيبين الطاهرين واللائمة الضائمة ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا
صلوات پڑھیں محمد اللہ اکبر سامعین گرامی خدا کے بارگاہ میں حمد و ثنا کے ساتھ خدمت آل محمد میں درود و سلام کی بہترین عبادت کے ساتھ آئیے خدا کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں ان میں قرار دیا جو قرآن سے تمسک کرنے والے ہیں. خدا کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں ان میں قرار دیا اور ان میں شامل رکھے جو ولایت علی ابن ابی طالب سے تمسک کرنے والے ہیں. خدا میرے اور آپ کے اجر و ثواب کو بڑھائے جو ہم سرکار سید الشہداء کے مصائب میں غمگین ہوتے ہیں. خدا مجھے اور آپ کو امام علیہ السلام کے خون کے طلبگاروں میں شامل فرمائے اس فرزند زہرا کے ساتھ جسے مہدی علیہ السلام کہتے ہیں. اما بعد فرش ازائے امام حسن مشتبہ پر پھر ایک اپنا طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر خدمت ہوا. دولت یقین لیے ہوئے آپ شریک مجلس ہوئے. خدا آپ پر لطف و کرم نازل کرے. کریم اہل بیت کا واسطہ خدا آپ کے رزق میں برکتیں عطا کرے. آپ جیسے رشید فرما ہیں خدا ایسے آپ کو امام کے ناصروں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. سلام کلام میں سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 31 روز تلاوت ہو رہی ہے. مالک دو جہاں نے اس آیت میں تین طرح کی باتیں بیان کی. ایسا کوئی قرآن اگر ہو جس سے پہاڑ چلائے جائیں تو یقیناً ایسا قرآن موجود ہے جس سے قرآن اس کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے. مسلمانوں کو سمجھ میں آیا ہو کہ نہ آیا ہو مگر اہل تاریخ نے وہ قرآن بتا دیا ہے. ایسا قرآن یقیناً موجود ہے جس کے ذریعے سے زمین کے فاصلے طے کیے جائیں او قطعت به الارض یا جس کے ذریعے سے زمین کو شگافتہ کیا جائے. صرف دو جملے آپ کی خدمت مقدس میں کہ مکہ المکرمہ میں ایک مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد شجرہ. ایک مسجد شجرہ تو ہے مدینہ منورہ میں میقات ذوالحلیفہ آبیار علی کے نام سے. ایک مسجد شجرہ ہے مکہ المکرمہ میں علاقہ حجون کی طرف جسے اب کہتے ہیں غزہ کا علاقہ. مسجد شجرہ کا مطلب شجرہ جہاں درخت کا واقعہ پیش آیا ہو. یہی وہ علاقہ تھا جہاں اللہ کے رسول فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو غزہ کے علاقے سے داخل ہوئے تھے اور آپ نے داخلے کے موقع پر اپنے کاروان کے جمع ہونے کا انتظار کیا کہ 10,000 کا لشکر تھا، ایک ساتھ تو چلنا ممکن نہیں تھا، تو آہستہ آہستہ کاروان جمع ہوتا رہے۔ آپ جس درخت کے نیچے انتظار فرما رہے تھے، اور پیغمبر کی عادت تھی کہ جہاں آپ قیام فرماتے تھے شکر خدا کرتے تھے، ذکر خدا کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں میری اور آپ کی تربیت کرتے ہوئے مغفرت کی دعوت دیا کرتے تھے، تو آپ کے وہاں قیام کی بنیاد پر، درخت کے سائے میں بیٹھنے کی بنیاد پر یادگار تعمیر ہوئی مسجد شجرہ۔ یا ایک اور حوالہ کہ سرکار سے جب قریش نے، مکے والوں نے مطالبہ کیا تھا، یہ پرانا واقعہ ہے، کہ اگر آپ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں تو کچھ کر کے دکھائیے۔ کیا کر کے دکھائیے؟ سامنے لگا ہوا درخت ہے، اسے کہیے کہ آپ کے پاس چل کر آئے، اور ایسے نہیں آئے، پہلے آدھا ہو جائے اور آدھا ہو کے چلے، پھر باقی آدھا بھی آپ کے پاس آ جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو مان لو گے۔ کس بات کو مان لو گے؟ دو باتوں کو، ایک خدا کی وحدانیت کو، ایک میری صداقت اور رسالت۔ سلوات پڑھے محمد اللہ علیہ وسلم۔ اور کافروں کا مزاج تو عجیب تھا، کبھی انکار تو کرتے ہی نہیں تھے کہ جی مان لیں گے، کر کے دکھائیں آپ، کوئی بحث ہوتی ہے کر کے دکھائیں آپ۔ جب پوچھئے برادران سے کہ اگر آپ کو آپ کی کتاب سے دکھائیں تو مان لیں گے، پھر نکال کے دکھائیں آپ، پھر مانتا کون سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور اب تو بڑے منظم طریقے سے کتابوں کی تحریف ہو رہی ہے، اور ایسی تحریف ہے کہ شاید عوام الناس کو اس کی خبر بھی نہ ہو، اور خبر بھی نہیں ہوئی۔ پچھلے 100 سال پہلے جو صحیح بخاری تھی، صحیح مسلم تھی، کیا آپ اب وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یا دیگر کتب کی بات کیجئے کہ ایسی خوبصورتی کے ساتھ، تو کبھی کبھی اب حوالہ دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں حوالہ آپ نے دیا اور وہ خدا کے حوالے میں ہو گیا۔ بات بڑی آسان سی ہے، کفار مکہ کہتے ہیں آپ کر کے دکھائیے، اچھا مان لو گے؟ کیا مان لیں؟ اللہ کے رسول نے درخت کو حکم دیا، درخت دو حصوں میں تقسیم ہوا، بہت غور کیجئے گا، جب درخت چلے گا آدھا ہو کر تو شاخیں آدھی آدھی ہوئیں، تنا آدھا آدھا ہوا، جڑیں آدھی آدھی ہوئیں، اور جو آدھی جڑیں زمین کے اندر تھیں وہ زمین کے اندر چلنا شروع ہوا۔ او قطعت بہ الارض، زمین کٹتی گئی، درخت چلتا گیا۔ بہت غور کیجیے گا، کبھی کسی درخت کو زمین سے نکال کر کہیں اور منتقل کرنا ہو زمین کھودنا پڑتی ہے، یعنی زمین کے اندر چلا، زمین شگافتہ ہوئی، درخت آگے بڑھتا گیا، روٹ طے ہو گیا، خدمت ختمیہ مرتبت میں آ گیا۔ پھر آپ نے باقی آدھے کو فرمایا تم بھی آ جاؤ، اللہ اکبر، تو باقی آدھا درخت بھی زمین کو کاٹتا ہوا چلا، خدمت محمد مصطفیٰ میں پہنچ گیا۔ اور آ کے آپس میں ایسے مل گئے جیسے کٹے ہی نہ تھے، درخت کے دونوں حصے ایسے مل گئے جیسے ان میں کبھی جدائی ہوئی نہ تھی۔ اللہ کے حبیب نے پھر فرمایا اب جاؤ واپس، پہلے آدھا حصہ گیا، پھر آدھا حصہ گیا، پھر جا کر ویسے ہو گئے۔ حیرت کی بات ہے، سب کچھ دکھا دیا کہ زمین کٹتی ہے، درخت چلتا ہے، ایک خارق العادت ایک امر ہے جو اس نے پروردگار سے رسالت مآب کا معجزہ قرار پائے۔ تو اب اگر یہ چلائیں درخت کو، یہ سمجھائیں زمانے کو، تو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ تمام معجزات دیے ہیں جو رسول خدا کو دیے، وہ تمام معجزات آل محمد کو دیے جو رسول خدا کو دیے. کیوں؟ اس لیے کہ لحمہم لحمی و دمہم دمی. کیوں؟ اس لیے کہ یؤلمنی ما یؤلمہم و یحزننی ما یحزنہم انہم منی و انا منہم. یہ سب کے سب مجھ سے ہیں اور میں ان سب سے ہوں. تو جو معجزہ ختمیہ مرتبہ تھے وہ معجزہ آل محمد ہے، ورنہ ان دونوں میں فرق ہو جائے گا. اللہ اکبر. خدا نے ایک ہی نور سے بنایا، محمد مصطفیٰ کو بھی، آل محمد کو بھی. بس منصب ان کا اور ہے، ان کا مقام اور ہے. وہ محمد قرار پائے یا آل محمد قرار پائے، سلوات پڑھیں. وہ سارے معجزات جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیے، تمام معجزات آل محمد کو عطا کیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ ہے علمی صلاحیت، معجزہ ہے علمی صلاحیت. اندازہ گیری کا نام نہیں ہے معجزہ. معجزہ تجربات کا نام نہیں ہے کہ ملا کے دیکھتے ہیں شاید کوئی نئی گیس نکل آئے، شاید یہ دو قسم کا آئٹم ملاتے کوئی دھماکہ ہو جائے. تو تجربہ اور ہے، علم الہی اور ہے. اور جب علم الہی اور، جتنا علم خدا نے اپنے حبیب کو عطا کیا، دروازہ آل محمد کو بنا دیا. ہر معجزے کے امین ہیں آل محمد، اللہ کے رسول کے تمام معجزات کے حوالے سے. اور چونکہ بات ہو رہی ہے مخصوص طور پر امام کے معجزات کو موضوع بناتے ہوئے، تو آئیے معجزہ بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت مقدس میں امام مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان تلاوت کر لوں. غور کیجیے گا، روز کا مسئلہ ہے، روز کا مسئلہ ہے، ہر صبح و دوپہر و شام کا مسئلہ ہے. امام فرماتے ہیں غسل الیدین، ہاتھوں کا دھونا. بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جن پر ہم روایات سمجھ کے عمل نہیں کرتے، تکلف سمجھ کے عمل کرتے ہیں. بہت غور کیجیے گا، غسل الیدین، ہاتھوں کا دھونا، قبل الطعام، کھانا کھانے سے پہلے، ینفی الفقر، یہ غربت کو مٹاتا ہے. اب یقین کیجئے، میں یہ روایت پڑھتا جا رہا تھا، حیرت میں ڈوبتا جا رہا تھا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں کے دھونے سے جراثیم، سلوات پڑھے محمد والے محمد. اور جب ہاتھوں کے دھونے کی بات آئے تو یہ بات پھر یاد دلا دوں کہ معصومین کے گھروں میں اس بات کا رواج یقیناً ایسا تھا کہ راضیوں تک کو خبر تھی کہ ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، پورا واقعہ پڑھنے کا عنوان نہیں ہے، دو مہمان آئے ہیں. یہ واقعہ اس سے پہلے آپ محفوظ کر چکے ہیں. دو مہمان آئے ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. اور اب باپ اور بیٹا جب مہمان آ گئے تو اللہ کے ولی نے، مومنوں کے امیر نے، متقین کے امام نے، امامت کے قمر نے، کائنات کے مولا نے دسترخوان بھی بچھوایا اور ان دونوں کے ہاتھ دھلانے کا انتظام بھی کیا. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہاتھ کھانا کھانے کے بعد دھونے چاہیے، مگر امام کا طرز عمل بتاتا ہے کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی. ابھی روایت پڑھ رہا ہوں کہ غسل الیدین قبل الطعام، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا، یدین دونوں ہاتھوں کو دھونا. کبھی تکلف ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ دھو لیا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے نا، الٹے ہاتھ سے تو کھانا نہیں کھانا ہے. لیکن ایسا کھانے کے درمیان شاید ہو جائے کہ روٹی ایک ہاتھ میں تھامے ایک ہاتھ سے لقمہ بنائے، امام نے 1400 سال پہلے سمجھا دیا تھا کہ دیکھو دونوں ہاتھ دھو لو گے تو کیا ہوگا. اگر یہ سوچ کے دھوئیے کہ جراثیم دور ہوتے ہیں تو جراثیم ہی دور ہوں گے، اور اگر یہ سوچ کے دھوئیے کہ امام مجتبیٰ کا فرمان ہے تو غربت دور کروات پڑے گا. تو غسل الیدین قبل الطعام، اور یہی بات آپ کے علم محفوظ ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں، اچھا ہوتا کیا ہے، میں تو اس بات کو محسوس کر چکا اور آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب کسی گھر میں مہمان جائیے تو آپ کے ہاتھوں کے دھلانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اب وہ نئے نئے طریقے نکال لیے گئے کہ ایسا ٹیشو استعمال کر لیں کہ جو گیلا شمار کیا جاتا ہے. میں نے اپنے الفاظ میں استعمال کیا اسے، چھوڑیں ویٹ ٹیشو کیا جملہ استعمال کروں، کہ جی ہاتھ صاف کرنے کے لیے، یا کوئی اینٹی سیپٹک طرح کا کوئی لوشن وغیرہ ہو جس سے ہاتھ صاف کر لیے جائیں. غسل معنی دھونا، غسل معنی دھونا، دونوں ہاتھوں کو صاف کرنا نہیں ہے، دھونا ہے، غسل الیدین. اب جیسے ہی ہم نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ گیلے ہو گئے، اب گیلے ہاتھوں سے روٹی کیسے کھائیں، بہت غور کیجئے گا. فوراً میزبان آگے بڑھا، اس نے ٹاویل پیش کر دیا. میں کہتا ہوں میزبان بڑے بڑے مذہبی لوگ مجھے ملے کہ مجھے ٹاویل پیش کر رہے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جائیں تو ٹاویل کا استعمال مقصد کو فوت کر دے گا. غسل الیدین قبل الطعام، ہاتھوں کا دھونا کھانے سے پہلے، ینفی الفقر، یہ غربت کو فقر کو مٹا دیتا ہے. دو ہی باتیں ہیں، یا تو امام کو تجربہ نہیں تھا یا ہمیں زیادہ علم حاصل ہو گیا ہے. میں نماز کی بات نہیں کر رہا، روزے کی بات نہیں کر رہا. آئیے چلیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس. دیکھیے ہاتھ کب کب دھوئے جاتے ہیں، کہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں وضو کرتے ہوئے بھی، گرچہ یہ ہاتھوں کا دھونا مستحب قرار دیا گیا، مگر امام فرماتے ہیں جب پانی پر نگاہ پڑے، پانی کے برتن میں پانی موجود ہے. اب ہمارے یہاں تو پانی نلکوں میں آتا ہے، تو جب آپ نلکے کے پاس پہنچیں اور آپ نے نلکے کو آن کیا، آپ نے ٹیپ جیسے ہی گھمایا، جیسے ہی نلکے کو کھولا آپ نے، پانی آپ کو دکھائی دیا. امام فرماتے ہیں آپ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا. حمد ہے اللہ کی، اس نے پانی کو پاکیزگی کا ذریعہ بنایا، اس سے نجاست سے آلودہ نہیں کیا ہے. تو پانی کی طہارت بھی نعمت پروردگار ہے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو گولی مار کے مکینوں سے پوچھ لیجئے، لیاقت آباد کے لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ جب سیوریج ملا ہوا پانی آتا ہے تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کا بنایا ہوا اور ہے بندوں کا نظام. بات پڑھے محمد والے الحمدللہ. چونکہ بات یہاں تک آ گئی تو خالی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بات وضو کی ہو رہی ہے، ہاتھ دھونے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہاتھوں کا دھونا کیوں مستحب قرار دیا گیا؟ کیا اس لیے کہ پانی کا رنگ چیک ہو جائے گا. الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا. حمد اللہ کی، اس نے پانی کو طہور بنایا، اسے نجس نہیں بنایا. پھر امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پانی کو ہاتھ میں لو تو پڑھو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے خدا مجھے قرار دے توبہ گزاروں میں سے. ابھی نماز نہیں ہو رہی، ابھی استغفار نہیں پڑھی ہے. مولا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے طریقے سے وضو کرو گے تو نماز سے پہلے ہی پاک ہو جاؤ گے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پروردگار مجھے قرار دے توبہ گزاروں میں سے، مجھے قرار دے طہارت پسند کرنے والوں میں سے. اللہ اکبر. یعنی ابھی آپ نے ہاتھ میں پانی لیا تو پانی دیکھا تو دعا الگ، پانی ہاتھ میں لیا تو دعا الگ، اور اب रंग तो सामने आ गया, पानी का रंग हाथों के गीला करते के साथ सामने आ गया। अब इमाम फरमाते हैं कुल्ली करो, जब कुल्ली करो तो फिर दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा लक्कनी हुज्जती यौमल कयामत, परवरदिगार मुझे अपनी बारगाह में कुव्वत गोयाई अता करना उस दिन जब तुझसे मुलाकात हो। परवरदिगार मुझे हुज्जती, मुझे मेरी दलील अता कर देना, मेरी दलील का नाम है विलायत आल मोहम्मद। किस बुनियाद पे करना? वो अतलिक लिसानी में जिक्र का, और परवरदिगार मेरी जुबान को आज़ाद कर दे, अतलिक लिसानी में जिक्र का, मेरी जुबान को आज़ाद कर दे, जुबान के ताले खोल दे कि ये तेरे जिक्र में मशगूल रहे। अल्लाहु अकबर। अतलिक आज़ाद कर दे, लफ्ज़ तलाक, तलाक का मतलब आज़ाद, अतलिक आज़ाद कर दे, आज़ाद कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे। यहाँ हर वज़ू में जुमला आ रहा है कि मेरी ज़ुबान को आज़ाद कर दे अपने ज़िक्र के लिए, और तेरे ज़िक्र का रास्ता है ज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब, कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब फ़इन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। वो एक वज़ू भी हो रहा है और फ़ज़ाइल आले मोहम्मद का सबक मुसलमान पढ़े मोहम्मद आले। उसके बाद जैसे ही आपने कुल्ली की तो आपको अंदाज़ा हो गया पानी कड़वा है कि मीठा है, शरबत है, चीनी मिली हुई है कि नमक मिला हुआ है, और अब खुद ब खुद शरीयत के मनाजिल तय होती जा रही हैं। क्या तुमने आब मुतलक से वज़ू करना था, इसका रंग बू और जायका तब्दील न हो किसी के मिलाए जाने की बुनियाद पर। तुमने आँखों से देखा रंग मालूम हो गया, तुमने मुंह में रखा जायका मालूम हो गया। उसके बाद अब तीसरा जुमला इमाम फरमाते हैं कि अब तीन मरतबा इससे शाक करो कि नाक में पानी लो। ये सब के सब मुस्तहबात हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा काबिल हो जाने वाला मुस्तहबात ये कह के छोड़ देता है कि जी वाजिबात पे इक्तफा करो, वक्त बचाओ। वक्त तो बचा लेगा मगर सवाब कहाँ से लेकर आएगा? मौला फरमाते हैं नाक में इस्तिशाक, नाक में पानी का डालना। और जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ कि शायद शायद इन तमाम के और भी फ़लसफ़े मौजूद हैं कि हाथों को धो ले इंसान तो इबादत में खड़े होने का मज़ा और है। हाथ चिपचिपाते हों, पसीने के हों, हाथ में कुछ चिकनाहट लगी हुई हो तो हाथ धोने से इबादत का ज़ौक बढ़ जाता है, और कुल्ली करने से ज़ुबान में दांतों में अगर ग़िज़ा के रेज़े रह गए हों तो तिलावत के दरमियान मखारिज को ख़राब नहीं कर पाते। उसके बाद चले तीसरी मंजिल कि अब करो इस्तिशाक, नाक में पानी लो। और नाक में पानी लेने के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे इस तरह से कि कुछ ऐसे जम्स नाक में पैदा हो जाते हैं कि जिनकी दवा सिवाय सिवाय साफ पानी के और कुछ भी। तलवार पड़े मोहम्मद। थोड़ा सा टिपिकल मसला है, पूरा खोल के पढ़ दूं या छोड़ दूं? थोड़ा टिपिकल मसला है। नॉर्मली हम सिर्फ नाक पे पानी लगाते हैं, नाक पे पानी लगाना नहीं है, नाक पे पानी लगाना नहीं है। नाक तो धुल ही जाएगी जब मुंह धोइएगा, तो नाक पे पानी लगाना नहीं है बल्कि नाक में थोड़ा पानी अंदर लेना है। कैसे? का अगर मामूली सांस लीजिएगा तो थोड़ा सा पानी आपके हिस्से तक अंदर जाएगा, बहुत ज़्यादा लेने में नुकसानदेह है, वो आप उससे बेहतर जानते हैं। शरीयत कभी किसी इबादत में बंदों का नुकसान नहीं चाहती, फ़ायदा ही चाहती है। और ना शरीयत को इबादत की क्या ज़रूरत थी, इबादत तो तुम्हें चाहिए थी, उसका एहसान के तुम्हें बता दिया, फिर कबूलियत का यकीन दिला दिया। अब मौला के अल्फाज सुनिए, जैसे ही नाक में इस्तिशाक कीजिए, पानी लीजिए, میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ وضو کرتے ہوئے خیال کیجئے گا کہ تمام عبادتیں مستحبات کے ساتھ مکمل کیجئے. امام فرماتے ہیں اب پڑھو اللہم لا تحرم علیہ ریح الجنہ، پروردگار مجھ پر حرام نہ کرنا جنت کی خوشبو، مجھ پر حرام نہ کرنا جنت کی خوشبو. بہت غور کیجئے، جب یہ دعا پڑھ رہے ہوں تو ذہن یہ بات متوجہ رہے کہ کن کن افراد پر جنت کی خوشبو حرام ہے. کہا جو آقے والدین ہو اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے، جو قاطع رحم ہو اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے، یتیم کا مال کھائے اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے، جو آل محمد سے منہ موڑ لے اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے، جو فضائل علی کا انکار کرے اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے. تو آپ وضو کرتے جائیے اور اپنے آپ کو ان افراد سے دور کرتے جائیے کہ جن پر جنت کی خوشبو حرام ہے. وجعلنی ممن یشم ریح الجنت و روحہا و ریحہا، پروردگار مجھے ان افراد میں قرار دے جنت کی خوشبو سونگنے والے، جنت کی خوشبو محسوس کرنے والے، جنت کی خوشبو سے استفادہ. صلوات پڑھے محمد علیہ. اور جیسے آپ نے استنشاق کیا تو اب پانی کی بو بھی آپ کے سامنے آ گئی. رنگ کا فیصلہ ہوا ہاتھ میں لینے سے، ذائقے کا فیصلہ ہوا منہ میں لینے سے، اور خوشبو کا فیصلہ ہوا ناک میں لینے سے. بات کہاں سے کہاں نکل کے چلی تھی ہاتھ دھونے پر، آگے وضو کے مستحبات پر. آئیے پھر پلٹ آتے ہیں غسل الیدین. امام فرماتے ہیں ہاتھوں کا دھونا قبل الطعام، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا، ینفی الفقر، غربت کو فقر کو دور کرتا ہے. شاید آج تو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، اگر کبھی جب غربت پر ریسرچ ہو کہ انسان غریب کیوں ہوتا ہے تو شاید یہ بات سامنے آ جائے کہ اگر ہمیشہ ہاتھ دھو کر کھانا کھایا ہوتا تو کبھی غربت گھر میں نہ آتی. اس کا جملہ ہے جو امام صادق کا بھی جد ہے، اس کا جملہ ہے جو حسین کا بھی سردار ہے، اس کا جملہ ہے کہ جو سب سے پہلا لخت جگر علی ابن ابی طالب کا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. و بعد الطعام غسل الیدین قبل الطعام، غسل الیدین بعد الطعام. فرماتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے دھو گے تو بات اور ہے، ینفی الفقر، اور کھانا کھانے کے بعد دھوئیے تو ینفی الہم، بات میں لکھا ینفی الغم. اگر کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیے تو ہم اور غم سب ختم ہو جاتے ہیں. عجیب بات ہے، معصوم کے ایک فرمان پہ آپ غور کیجئے تو کتنے راستے کھول دیے جاتے ہیں. اب اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں کو خشک کر سکتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوئے جائیں اس کے بعد ہاتھوں کو خشک کر سکتے ہیں. البتہ کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے گئے تھے اس میں خشک کرنے سے مقصد فوت ہو جاتا. اس بات کو اب چلیں معجزے کی طرف. مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمان بھی معجزے سے کم نہیں ہے. اب اگر آج کے بعد سے عمل شروع کیا تو اب آپ جانے اور امام جانے، میرا کام تو امام کا فرمان آپ تک پہنچانا تھا. جس کو امام پہ جتنا اعتماد ہو اتنا کام کرے کہ مولا آپ سچے امام سچوں کے امام. آپ فرماتے ہیں نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ میں کبھی جھٹلایا گیا. کل کی بات یاد ہے امام کے الفاظ کیا تھے؟ نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ میں کبھی جھٹلایا گیا. تو اب یہ سوچ کے جو امام کے فرمان پہ عمل کیجئے تو آپ کے دونوں مسئلے حل. تو یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگ ہاتھ دھوتے رہے صحت کے لیے، امام فرماتے ہاتھ دھو غربت مٹانے کے لیے. لوگ ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھوں کی نظافت کے لیے، امام کہتے ہیں کھانا کھانے کے ہاتھ ہاتھ دھو غموں کو مٹانے کے لیے، تو غربت مٹے غم ختم ہو اگر سیرت امام پر چھوٹا سا عمل. صلوات پڑھے محمد والا. اور اب امام کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے، بحار الانوار سے الدمۃ الثاقبہ سے اس روایت کو پیش کر رہا ہوں کہ لوگ حاضر خدمت ہوئے مولا کی بارگاہ میں اور کہنے لگے مولا سے کہ مولا آپ کے جب تو معجزے دکھاتے تھے، کیا آپ بھی کوئی معجزہ دکھا سکتے؟ کیسے کیسے لوگ ہوتے تھے مولا کے سامنے، مولا سے عجیب باتیں کرتے تھے کہ آپ کے جد تو بڑے صاحب اعجاز تھے، آپ بھی صاحب اعجاز ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا عجیب دکھایا معجزہ، بہت غور کیجئے گا، عجیب دکھایا معجزہ. فرمایا کب کی بات ہے؟ مولا کائنات کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی آپ کے زمانے امامت کا واقعہ ہے. فرمایا اگر چاہو تو میں تمہیں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی زیارت کروا دوں. اللہ اکبر. غور کیجئے کہ کسی کے انتقال کے بعد، پرسوں کی بات آپ کو یاد ہے، شاہ چین کی بیٹی زندہ کیسے ہو گئی، مرنے کے بعد کیا کوئی اس انداز سے دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا کسی کے لیے یہ آپ کہہ سکتے کہ اس طرح سے تصویر سامنے آئے کہ پورا وجود مرحوم سامنے آ جائے؟ خواب کی بات نہیں ہو رہی، یہ شخصیت علی ابن ابی طالب کی بات ہو رہی ہے. امام فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے بابا کے شہادت کے بعد بابا سے ملاقات کروا دوں. اللہ اکبر. کہنے لگے کروا دیجیے، اس سے اچھی کی بات ہوگی کہ ہم ایک بار پھر علی کو دیکھ لیں گے. علی کا لہجہ سننا اور ہے، علی کا چہرہ دیکھنا اور ہے. لہجے کے تو وارث ملے ہیں نا، یا وہ ہے جو خالق علی ہے، یا وہ ہے جو بنت علی. سلمان پڑھے محمد. پھر امام علیہ السلام نے اپنے دست امامت کا اشارہ کیا، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹے اور دیکھا کہ مولائے متقیان تشریف فرمائیں، مولائے متقیان بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے مولا کی زیارت کی. اور زیارت کرنے کے بعد کہتے ہیں مولا حسن سے کہ آپ نے ویسے کمال کر کے دکھایا جیسے آپ کے بابا نے رسول اللہ کی وفات کے بعد رسول خدا کو دکھا دیا تھا. گویا سلسلہ پرانا ہے، کبھی علی نے محمد کو دکھایا، کبھی حسن نے علی کو دکھا دیا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، جب امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے کمال کر دیا، فرمایا تم سمجھتے نہیں ہو، قرآن تو بہت پہلے کہہ چکا ہے کہ ولا تحسبن اللہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان مت کرنا خدا کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کے مردہ ہیں، بلکہ یہ تو زندہ ہیں. اور زندہ کو دکھایا جا سکتا ہے، مردہ کو. سلوات پڑھے محمد. عزیزان محترم، کبھی انداز ایسا معجزات کو دکھاتے ہوئے کہ کسی شخص نے آ کر امام کی بارگاہ میں کہہ دیا تھا کہ آپ بڑے دعوے کرتے ہیں. امام کے دعوے کیا تھے؟ امام کا دعویٰ تھا کہ اگر میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں. مشرق مغرب ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا؟ ممکن نہیں ہے. مشرق مشرق ہے، مغرب مغرب ہے. غور کیجئے گا تو شاید اس بات کو سمجھنے کا لطف زیادہ ہو جائے گا کہ ایک طرف یہ، ایک طرف وہ. اس کی مثال دینے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات پہلے عرض کروں تنہید کے طور پر، کبھی بعض گھرانوں میں ایسی ڈائننگ ٹیبل استعمال ہوتی ہیں جو موو کرتی ہیں، آپ بیٹھے دائیں طرف ہیں، میں بیٹھا بائیں طرف ہوں، آپ کے سامنے کوئی اور ڈش رکھی ہوئی ہے، ہمارے سامنے کچھ اور رکھا ہوا ہے، آپ کا دل چاہا کہ اس کھانے میں کچھ لے لیجئے، ہمارا دل چاہا کہ ہم یہ کھانا استعمال کر لیں، تو ایک تو پاس آن کر لیجئے کہ مجھے آپ اٹھا کے دیجئے، میں آپ کو بھی اٹھا کر، اب طریقہ اور ہو گیا کہ ٹیبل گھوم جاتی ہے، یہاں کا کھانا وہاں آ گیا، وہاں کا کھانا یہاں آ گیا، بہت غور کیجئے گا، اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ ڈش پہلے مشرق میں تھی اور یہ مغرب میں تھی، جب آپ نے ٹیبل کو گھمایا تو مغرب سے مشرق ہو گیا، اس کا باپ زمین کو ایسے ہلائے، رد شمس کیا ہے؟ میں حیران ہوں ابھی تک کہ اس معجزے کو رد شمس کہتے کیوں ہیں، حلوان پڑے محمد والے سورج اور زمین کے مسائل فلکیات پڑھنے کے بعد، نظام ہائے فلکیات کے سیاروں کی حرکتوں کے بعد، اب جب مدار سمجھ میں آ گئے کس کا سرکل کیا ہے اور کس کی رفتار کیا ہے، تو اب مجھے بتائیے سورج پلٹا تھا، آج کے سائنسی اعتبار سے نظام فلکیات اور مدار کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے، سورج پلٹا تھا تو کیا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے؟ کل کا تصور اور ہے، آج کا تصور اور ہے، کل آسمانوں کے بارے میں تھا کہ یونان کے فلسفی کہتے تھے کہ یہ تو پیاز کے چھلکے کی طرح سے تہ بتہ ہیں، پھر زمانہ بدلا تو علم آگے بڑھا، اب پیاز کے چھلکے نہیں ہیں، اب گیسز کا جمع ہو جانا آسمان کہلاتا ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب سورج اگر زمین کے گرد چلتا ہو تو آپ کہیں مولا نے سورج کو پیچھے کیا، اور اگر زمین سورج کے گرد چلتی ہو تو امام نے زمین کو اس مقام پر پھر ٹرن کیا کہ جہاں وہ سورج کے اس مقابل پر آ گئی کہ جو اول وقت اصل بات پڑے محمد والا، دو باتیں الگ الگ ہیں، اگر سورج کی حرکت تو الگ موضوع ہے، زمین کی حرکت الگ موضوع ہے، زمین کو امام نے اپنے دستے عصمت زمین پر رکھے اور زمین کو گھمایا، جیسے آج کوئی کھانے کی ٹیبل کو گھمائے تو مشرق مغرب ہو جائے، مغرب مشرق ہو جائے، امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ کہ اگر میں چاہوں تو، اگر میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ایسے ہو سکتا ہے، یا تو یوں سمجھیے کہ سورج جو ہمیشہ نکلتا مشرق سے ہو اور مغرب میں ڈوبتا ہو تو نکلنے کو مشرق کہیں، ڈوبنے کو مغرب کہیں، اگر جہاں ڈوبتا ہو وہاں سے نکلنے لگے اور جہاں نکلتا ہو وہاں ڈوبنے لگے تو مشرق مغرب ہو جائے، اللہ اکبر، بات نہیں پہنچی؟ امام فرماتے ہیں اگلا جملہ، میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ الفاظ پڑھے محمد والے، قبلہ کل کا شام کیا تھا، آج کا شام کیا ہے، کل کا عراق کیا تھا، آج کا عراق کیا ہے، لفظ عراق کی اصطلاح کہاں تک تھی، سرحدیں کہاں پر تھیں؟ تو ایک تو جغرافیائی اعتبار سے شاید ہم کہہ سکیں کہ کچھ شام کا علاقہ عراق میں شامل ہو گیا، کچھ عراق کا حصہ شام میں شامل ہو گیا، تو عراق شام ہو گیا، شام عراق ہو گیا، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو، لیکن حجت خدا چاہے تو عراق کو شام کر دے، میں مثال دیتا ہوں قبلہ، مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں कभी किसी बच्चे के सामने रखिए कि तस्वीर के टुकड़े हैं, जोड़ो तस्वीर को, तो बच्चा देखता है कि जुड़ी हुई तस्वीर कैसी होती है, ए कहाँ रखना है, बी कहाँ रखना है, सी कहाँ रखना है, डी कहाँ रखना है, तो कभी तस्वीर देख के तस्वीर को बनाता है, और अगर तस्वीर सामने मौजूद ना हो तो अपनी मर्जी से जिस टुकड़े को चाहे जहाँ रख दे नक्शा बन जाता है। हुज्जत खुदा ज़मीन का इतना इख्तियार रखता है, और कुत्तअत बिल अर्ज़, अगर चाहे तो ऐसा कुरान हो जाए जो ज़मीन को शगाफ्ता कर दे, इराक को उठा के शाम कर दे, शाम को उठा के इराक कर दे, या शाम किस मकाम पर अभी शाम है, हुज्जत खुदा की मर्ज़ी है तो शाम है। बात और आसान कर सकें तो एक ईद मनाई जाती है मुसलमानों में नहीं मोमिनों में, उस ईद का नाम है यौम दहविल अर्ज, जमीन के बिछाए जाने का दिन, और वो है 25 ज़िलक़ादतुल हराम। अब जुमला सुन ले उलमा का, कहते हैं कि परवरदिगार ने जमीन के बिछाने का आगाज किया, जमीन बिछाई गई कहां पर, इब्तिदा हुई खाने काबा की जो असल ज़मीन है, मक्का नहीं, मस्जिद हराम नहीं, सफ़ा मरवा नहीं, बल्कि अंदर काबे की ज़मीन, इसे बक्का कहते हैं, बाहर मक्का है अंदर बक्का है, तो मौलाए कायनात बक्के में पैदा हुए, मक्के में नहीं बक्के में पैदा हुए। बहुत गौर कीजिएगा, कायनात में अभी तक ना कोई बक्के में पैदा हुआ ना बक्के में पैदा होगा। अब ये अलग बात है कि बक्के को चारों तरफ से काबे की दीवारों ने घेरा हुआ है, बक्के को चारों तरफ से काबे की दीवारों ने घेरा हुआ है, यहाँ से ज़मीन के बिछाने का आगाज़ हुआ। और आगाज़ कैसे हुआ कि जैसे चांदी कि जब वक्त बनाए जाते हैं तो चांदी कूटी जाती है, उसको प्रेस करते हैं, और जितना प्रेस करते जाते हैं उतना उसके बारीक वक्त बनते जाते हैं। खुदा ने ज़मीन ऐसे बिछाना शुरू की पानी पर, चली ज़मीन कहाँ से है, चली ज़मीन बक्का से है, फिर जहाँ जहाँ खुदा चाहता था ज़मीन बिछाई जा रही थी। अब जिस टुकड़े को खुदा शाम कह दे वो शाम हो जाए, जिसको इराम कह दे वो इराम हो जाए। अरे ज़मीन का बिछाया जाना जिसके बाप के घर से चला हो उसकी मर्जी है, इसको चाहे इराम कह दे। बस अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इमाम फरमाते हैं मैं चाहूँ तो इराक को शाम कर दूँ, शाम को इराक कर दूँ, फिर फरमाया मैं चाहूँ तो मर्द को औरत कर दूँ, औरत को मर्द कर दूँ। अब ये मसला तो आज इल्मी दुनिया के अतबार से साइंस के और मेडिकल के मामलात को देखते हुए शायद किसी हद तक ये अब समझ में आ सकता हो कि ये मुमकिनात में से कि कोई मर्द अपना जिंस को तब्दील करे, कोई खातून अपने जिंस को बदल ले, मगर ऑपरेशन, मगर तवक्कुआत, मगर इम्कानात, हो सकता है कामयाब हो सकता है कामयाब न हो। अजीब बात है, इमाम फरमाते मैं चाहूँ तो मर्द को औरत कर दूँ, और मैं चाहूं तो औरत को मर्द कर दूं। बहुत गौर कीजिएगा, जो सामने वाला शख्स है, अच्छा उसको इराक को शाम से फर्क नहीं पड़ता था, उसने मगरिब और मशरिक का मुतालबा नहीं किया, अजीब बेवकूफ़ था, कहता है अगर इतना ही اپنے علم پر، اپنی قدرت پر آپ کو اتنا ہی تکبر ہے، اس کے قول پڑھ رہا ہو، نقل کفر کر رہا ہو، تو مجھے کر کے دکھائیے، میں آپ کے سامنے ہوں. یعنی پریکٹیکل امام سے مانگ گیا. امام نے حیران ہوں روایت پڑھ کر حکم نہیں دیا، الفاظ نہیں مولا کے، بس اتنا فرمایا تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت ہو جا، روکے رہیے گا. جب ہم مومن کی تعریف میں جاتے ہیں تو مومن کون کا مومن؟ وہ جو دیوار سے کہے سونے کی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. ابھی امام نے مومن کی مثال دی تھی کہ راوی کہتا ہے دیوار سونے کی ہو گئی، تو راوی نے پوچھا مولا سے، مولا آپ نے اسے ہونے کا کہا تو نہیں تھا؟ فرمایا کہنے کا تکلف تو مومن کے لیے ہے. اگر مومن کا امیر ارادہ کرے تو ہو جائے. سلوات پڑھے محمد. امام فرماتے ہیں میں چاہوں تو مرد عورت ہو جائے، عورت مرد ہو جائے. اس کے بعد کا جملہ معصوم کا عجیب ہے، فرمایا تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں کیا کر رہی ہے؟ اب جو اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا تو تبدیلی پائی، جلدی سے شرم کر کے اٹھ کے بھاگنا چاہتی ہے. بعض نے لکھا کہ روتے ہوئے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، نہیں معلوم جملہ کیا کہا اس نے. فرمایا اب تو وقت گزر گیا، اب جا. عجیب بات ہے، فرمایا تو بن گیا عورت اور تیرے گھر میں تیری بیوی بن گئی مرد. حیرت ہے، یہ تو یہاں ہے وہ تو وہاں ہے، یہاں وہاں حجت کے لیے نہیں ہوتا، یہ سامنے ہے. اس نے مانگا، اس کو امام نے بتا دیا کہ جاؤ اب گھر. نظام پلٹ گیا، جو خاتون خانہ ہے وہ صاحب خانہ ہو گیا، جو صاحب خانہ تھا اس کا خانہ برباد ہو گیا، خاتون خانہ ہو گئی. اور پھر ایک سال بعد امام کے الفاظ تھے جاؤ اور اب عورت بننے کا پورا حق ادا کرنا پڑے گا. کیا مطلب؟ مطلب صاحب اولاد. بہت غور کیجئے گا، یہ جو آپریشن کر کے کوئی اپنی جنس کو تبدیل کرواتا ہے نا، صاحب اولاد نہیں. سلوات پڑھے محمد والے. صرف میں اشاروں سے بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ امام کا معجزہ سمجھ میں آئے، کہ جو خدا جیسی کسی کو خاتون بنائے ویسا خاتون بنا دیا اس نے. صاحب اولاد، ایک سال اولاد ہو گئی، پھر ایک سال بعد دونوں روتے ہوئے خدمت مشتبہ میں آئے، غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے. امام نے پھر ارشاد فرمایا اچھا جاؤ، معاف کیا تو وہ آئی اور یہ آیا، اب وہ گیا اور یہ گئی. جیسے پچھلی جنس تھی ویسے جنس میں تبدیل کر دیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں پھر پروردگار نے صاحب اولاد کیا. یہ جادو نہیں ہے، یہ میڈیکل سائنس نہیں ہے، یہ معجزہ ہے امام حسن. کچھ تو بات ہے،
بلند سے بلند.
کو مکمل کیا کہ میرے مولا کے علمی معجزات میرے مولا کے آفاقی معجزات بھی ہیں، وہ چاہے تو ہر ناممکن کو ممکن کر دے، لیکن وا غربتا آج سفر کی پہلی شب ہے، بعض علاقوں میں سفر کی پہلی تاریخ ہو چکی، رونے والوں کے لیے یہ مہینہ بڑا سخت ہے کہ بیویاں بے مخنو چادر بازاروں میں، ذاکر اول نے جناب زینب کبریٰ کے مسائل پڑھے تھے، بس دل چاہتا جناب زینب کبریٰ کے مسائل کے دو جملے میں پڑھنا، جناب زینب کبریٰ تاریخ میں عظیم شخصیت جناب ثانیہ زہرا کہی جاتی، اور اتنا بڑا امتحان اللہ نے جناب زینب سے لیا کہ اتنا بڑا امتحان تو کسی سے کبھی نہ لیا گیا۔ اس ذاکر اول ایک مثال بیان کر رہے تھے کہ حضرت حاجرہ کا ایک بیٹا اسماعیل، وہ بھی خالی چھری کا نشان بنا تھا، گلا کٹا نہیں تھا، اور نشان کو دیکھ کے اتنا روئیں کہ بیمار پڑ گئیں، ایک ہی جملہ زبان پر تھوتا تھا، اگر چھری چل جاتی تو مجھے میرا اسماعیل نہ ملتا، اللہ اکبر، اور اتنی شدید بیمار پڑی کہ اسی غم میں انتقال ہو گیا۔ حاجرہ آپ کا اسماعیل تو بچ گیا تھا، حاجرہ ایسی ماں کو دکھائیں باپ کو اس نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے مگر ماتم نہ کیا، اللہ اکبر، کیا شدت غم ہے جناب زینب کبریٰ کے لیے، اور اونو محمد کے لاشوں پر ماتم نہ کرنا جناب زینب کا اتنا عظیم ترین مظاہرہ صبر ہے، کیا سبب کیا تھا؟ کیا اونو محمد سے آپ کو محبت نہیں تھی؟ آپ نے اکبر کا ماتم کیا ہے، حسین کا ماتم کیا ہے، عباس کا ماتم کیا ہے، اونو محمد کا کیوں نہیں کیا؟ کیا اونو محمد سے محبت نہیں تھی؟ کیا اونو محمد محبت کے قابل نہ تھے؟ اللہ اکبر، یہ دونوں شہزادے ایک مثل جعفر طیار ایک مثل حیدر کرار، پھر ماتم کیوں نہ کیا؟ کا ذمہ داری، کیا ذمہ داری تھی؟ شب عاشور امام نے جملہ کہہ دیا تھا، بہن جتنا رونا ہے آج رو لو، بہن کل مت رونا، کل روتی ہوئی ماؤں کو سنبھالنا، بیواؤں کو سنبھالنا، تو شب عاشور زینب رو چکی تھی، عاشور کا دن زینب کے رونے کا دن نہیں تھا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر کوئی اپنے بیٹوں کو رونے بیٹھ جائے، دیکھیے بات بڑی سادہ اور آسان سی ہے کہ باقی کسی نے امام پر احسان سمجھا ہو نہ سمجھا ہو الگ بات ہے، جناب زینب کا اور مولا حسین کا رشتہ عجیب تھا، ایک جان دو قالب کے طور پر تھے، جیسے امام کا اپنا علی اکبر ایسے زینب کے شہزادے، جناب زینب کو جیسے اکبر سے محبت ایسے حسین کو اور محبت سے محبت تھے، تو باقی تو مہمان کے انداز میں تھے، اگر وہاب کی ماں روئے وہاب کے لیے زینب سنبھالیں گی، زینب میزبان ہے، وہاب کی ماں مہمان ہے، اگر کوئی اور بی بی اپنے بچے کو روئے تو زینب کا کام ہے سنبھالنا کہ زینب میزبان ہے، وہ باقی سب مہمان ہیں، اگر زینب اپنے بچوں کو رونے بیٹھ گئی تو کون سنبھالے گا، وہاں مصیبت، اتنا سخت امتحان دیا کہ نہ کربلا میں ماتم کیا، نہ زندان سے رہائی کے بعد بچوں کا ماتم کیا، بس آخری جملہ کہتے ہیں جب پلٹ کے واپس مدینے پہنچی ہیں، اور یہ امتحان مکمل ہو گیا، سب کو سنبھال سنبھال کے بیواؤں کو یتیموں کو واپس مدینے لے کر آ گئیں۔ اب جناب زینب سے امام سجاد فرماتے تھے، پھوپھی اماں بہت دن گزر گئے، ذرا گھر ہو کر آ جائیے، ہو سکتا ہے عبداللہ آپ کے انتظار میں ہو۔ شہزادی فرماتی تھی کیسے جاؤں، ارے 18 بھائیوں کی بہن کبھی اکیلے آتی نہ تھی نہ اکیلے جاتی تھی، آج کوئی نہ رہا، 18 بھائی تھے سب قربان ہو گئے۔ اجرکم اللہ، بی بی سے چلا نہیں جاتا تھا رونے والوں، آپ کو تو اندازہ ہے نا، جناب زینب کو اتنا چلایا گیا، بی بی اب چلتے چلتے اتنا تھک گئی کہ اب چلا نہیں جاتا تھا۔ رونے والوں میں سوچتا ہوں جناب سیدہ بس ایک مرتبہ دربار میں گئی ہیں، تو شہزادی سے چلا نہیں جاتا تھا، 18 سال کے سن میں دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی، میں کہوں گا بی بی آپ کی بیٹی کبھی ایک دربار میں کبھی دوسرے دربار میں کبھی ایک بازار میں کبھی دوسرے بازار میں، اسی بتاؤ اب کیسے چلا جائے، کوئی سہارا نہ تھا۔ رونے والوں بادل ناخواستہ بڑی مشکل سے قدم اٹھتے تھے، کہتے اٹھتے قدم کیا تھے، رکھتی کہیں تھی پڑتا کہیں تھا، ارے کون سنبھالے سوائے پزا کے۔ آئی ہیں جناب عبداللہ کے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر پہ پلٹ کے واپس آئیں، اتفاق ہے جناب عبداللہ گھر سے باہر کسی کام سے گئے تھے، بیوی سہن خانہ میں ہی بیٹھ گئیں، چلا نہ گیا۔ رونے والوں رونے والوں کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا، آپ تھکے ہوئے ہوں تو آپ اپنے مقام سے پہلے کہیں اور بیٹھ جاتے آرام کرنے کے لیے، اتفاق ہے کہ بیوی سہن میں بیٹھ گئی خاک پر، عبداللہ پلٹ کے واپس آ گئے، دیکھا کوئی بوڑھی خاتون سفید بال بیان کیے جاتے تھے، خدا معلوم اتنا بڑھاپا بیوی پر کب طاری ہوا، عبداللہ نہ پہچان سکے، پوچھنے لگے معظمہ راستہ بھول گئی، کس سے ملنے آئی ہو، سر اٹھا کے فرمایا وارث نہیں پہچانا، اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی۔ عبداللہ نے ہاتھ جوڑ کے فرماتے تھے شہزادی شہزادی نہ پہچان سکا، سب سے قریب رشتہ ہے، سب سے قریب رشتہ خاتون کا اس کے شوہر کے لیے، نہ پہچان سکے۔ عبداللہ رو کے کہتے تھے شہزادی یہاں کیوں بیٹھ گئیں، آپ تو گھر کی مالک ہیں نا، آپ کا تو یہ اپنا گھر ہے، یہاں خاک پر کیوں بیٹھ گئیں؟ ارے شہزادیاں خاک پر نہیں بیٹھتی، شہزادیاں مٹی پر نہیں بیٹھتی۔ میں کہوں گا عبداللہ بی بی کہاں کہاں بیٹھی ہے، کبھی لاش حسین پہ خاک کربلا پہ، کبھی جلتے ہوئے خیام کی راگ پہ۔ اجرکم اللہ، کہتے تھے کہ چلیے اب آپ کا اپنا گھر ہے، آپ گھر کی مالک ہیں، شہزادی سے چلا نہیں جاتا ہے، عبداللہ نے بازو تھام کے سہارا دیا، اب جو حجرے میں لے کر آئے۔ رونے والوں اب تک تو ذمہ داری اور تھی کہ لیلہ کی ماں آسر، ہائے اکبر کی ماں لیلہ، آسر کی ماں ربا، سب کے لیے بی بی اپنے آنسوؤں کو سب کیے ہوئے، اب جو آن و محمد کے حجرے میں آئی بی بی، کبھی ایسا لگتا تھا کہ آن باتیں کرتا ہو، کبھی لگتا تھا محمد مسکراتا ہو، بچوں کے خالی بستر دیکھے کلے جا منہ کو آ گیا، ہاتھ پھیلا کے فرمایا آؤ میرے پیاروں، ماں سے کیوں لوٹ گئے، آؤ کے واسی
الظالمين السيام الذين ظلموا ايا من قلب ينقلبوا ربنا لا واسط محمد وال محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، اللہ واسط محمد وال محمد کا تمام ناپاک زاداروں کی پاس اسیروں کو رہائی نصیب فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، جتنے نام پر امید کے دیے گئے تمام کی مغفرت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو امام کے اتنا کریم خدمتگزاروں میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد اللہ المقسومین برحمتک یا ارحم الراحمین.